السلام علیکم. یہ پارٹ 5 ہے ناول بلو کوڈ بک. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. پیشکش محمد اظہر لطیف, آواز پرویز احمد خان, مصنف مدر کلیم ایم اے. دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے نمبرز پر رابطہ قائم کریں 03212138225, 03002919600. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 5. رامائن کی کال ہے جناب, دوسری طرف سے ان کے فیکٹری کی آواز سنائی دی. کراؤ بعد وزیر اعظم نے انتہائی امید بھرے لہجے میں کہا. ان کو اچانک خیال آ گیا تھا کہ لازمی یہ لاشیں نقلی ہوں گی. سر میں رامائن بول رہا ہوں. چند نمبر بعد رامائن کی آواز سنائی دی. یس کیا رپورٹ ہے؟ پرائم منسٹر نے کہا. جناب تمام لاشیں اصل ہیں, میں نے چیک کر لیا ہے. دوسری طرف سے کہا گیا تو پرائم منسٹر نے بے اختیار ہونٹ پھینچ دیے. یہ سب کیسے ہو گیا تم بتاؤ, یہ سب کیسے ہو گیا؟ پرائم منسٹر نے کہا. جناب کل تک تو سب ٹھیک تھا, کرنل کشن صاحب آفس میں بیٹھے تھے. رات کو انہوں نے پوری ٹیم کی خصوصی میٹنگ کال کی تھی. اس کے بعد کیا ہوا اس کا علم نہیں, اور آج صبح یہ سب کچھ سامنے آیا ہے, رامائن نے کہا. ہوں ٹھیک ہے, تم پولیس کو اطلاع دے دو, پرائم منسٹر نے کہا. اور ریسیور ایک بار پھر گریڈ پر پٹک دیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پرس کرنا شروع کر دیا. ان کی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہاٹ لائن تھی. یس, رابطہ قائم ہوتے ہی صدر کی مخصوص آواز سنائی دی. جناب میں پرائم منسٹر راما چندر بول رہا ہوں, ایک انتہائی اہم معاملہ ڈسکس کرنا ہے آپ کی اسپیشل میٹنگ میں, روم میں وقت دیں, پرائم منسٹر نے مدمانہ لہجے میں کہا. کس سلسلے میں؟ صدر نے چونک کر پوچھا. بلیک ٹاور کے سلسلے میں, پرائم منسٹر نے کہا. اوکے ابھی آ جائیں, دوسری طرف سے کہا گیا. یس سر, پرائم منسٹر نے کہا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اسپیشل میٹنگ روم میں موجود تھے. چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور صدر صاحب اندر داخل ہوئے تو پرائم منسٹر ان کے استقبال کے رخ پر کھڑے ہو گئے. تشریف رکھے, صدر نے مسافہ کرنے کے بعد کہا, اور وہ بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے. اس سلسلے میں کیا ایمرجنسی پیش آ گئی ہے؟ صدر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. جناب صدر انتہائی بری خبر ہے, بلیک ٹاور کی پوری ٹیم کرنل کرشن سمیت ہلاک کر دی گئی ہے, پرائم منسٹر نے کہا. تو صدر بھی بالکل اس طرح اچھل پڑے جس طرح رامائن سے خبر سن کر پرائم منسٹر اچھلے تھے. کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ کیسے ممکن ہے؟ صدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. تو پرائم منسٹر نے رامائن سے ملنے والی اطلاع اور پھر میک اپ چیک کرنے کے بعد ملنے والی رپورٹ کے بارے میں بتا دیا. ویری بیڈ, لیکن ہم نے تو ڈال دیا تھا کہ ڈبل ایم مشن ملٹری انٹیلیجنس کو دیا گیا تھا اور بلیک ٹاور کی انتہائی خفیہ ایجنسی تھی. مگر پھر صدر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا. تو آپ کا مطلب ہے پاکستانی ایجنٹوں نے ہلاک کیا؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے, پرائم منسٹر نے کہا. ایسا کام وہی کر سکتے ہیں, ورنہ یہ لوگ جس حد تک ٹرین تھے ایسی صورت میں عام لوگ تو اس طرح پوری ٹیم کو کیسے ہلاک کر سکتے تھے, صدر نے کہا. لیکن ابھی تک تو مشن کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا. میری کرنل کرشن سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے نمبر 2 شیخر کو واشنگ بھیجوایا ہے, اور اس کی رپورٹ ملنے پر وہ مشن مکمل کریں گا. اور ابھی ان کی پوری ٹیم کی ہلاکت کا مطلب ہے کہ شیخر بھی واپس آ گیا تھا, پرائم منسٹر نے کہا. تو پھر یہ سب کیسے ہوا, کس نے کیا, اب اس مشن کا کیا ہوگا؟ صدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. جناب صدر, مشن تو ہر حال میں پورا ہوگا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے, کیونکہ پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کا مشن ہے. البتہ بلیک ٹاور کا نام تبدیل کر کے اس کی جگہ کوئی اور ایجنسی تیار کرنا ہوگی, پرائم منسٹر نے فیصلہ کرتے لہجے میں کہا. نام کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل بات ٹیم کی ہے. پھر اس ٹیم کی ٹریننگ اور اس کے بعد مشن کی تکمیل یہ تو بہت طویل پروسیس ہے, صدر نے کہا. پھر اس سے پہلے کہ پرائم منسٹر کی بات کا جواب دے, درمیانی میز میں موجود فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی. تو صدر اور پرائم منسٹر دونوں ہی چونک پڑے. صدر نے ہاتھ بڑھا کر سر اٹھا دیا. صدر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. جناب پاک ایشیا سے علی عمران آپ سے فوری بات کرنا چاہتا ہے. اس نے دھمکی دی کہ اگر اس کی فوری بات نہ کرائی گئی تو افغانستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. دوسری طرف سے مدمانہ لہجے لیکن معذرت خانہ لہجے میں کہا گیا. آپ بتائیں میں درست کہہ رہا تھا یا نہیں؟ یہ کام لام والا پاک ایشیا سگر سرس کا ہے, صدر نے مائک پر ہاتھ رکھ کر پرائم منسٹر سے مخاطب ہو کر کہا. ہیلو سر, کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا. کراؤ بات, صدر نے کہا. اس کے ساتھ انہوں نے راؤٹر کا بٹن پریس کر دیا. جناب صدر, میں علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آفسر بول رہا ہوں, آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, اس لیے مزید تعارف کی ضرورت نہیں. آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اسپیشل میٹنگ روم میں بلیک ٹاور کے سلسلے میں خصوصی میٹنگ کر رہے ہیں, اور اسپیشل میٹنگ روم میں آپ کے تمام انتظامات کے باوجود آپ کا پرائم منسٹر کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ پاکستان میں مجھ تک پہنچ رہا ہے. میں نے اس لیے آپ کو فون کیا ہے کہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ کا خیال درست ہے. بلیک ٹاور کے خلاف تمام کاروائی پاکستان نے کی ہے. آپ کی انتہائی تربیت یافتہ نئی ایجنسی ہمارے آدمی کے ہاتھوں ریت کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی, اور میں آپ کی اس کی تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خام خواہ بے گناہ لوگوں کی زندگیاں ضائع نہ کریں. بلیک ٹاور کا چیف کرنل کرشن انتہائی تربیت یافتہ ہونے کے باوجود عیاش آدمی تھا. وہ شیخر کو مشن کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کے لیے بھیج کر خود اپنی ایک دوست اور کے فلیٹ میں عیاشی کرنے کی طرف سے چلا گیا. پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو نہ صرف بلیک ٹاور کے بارے میں اطلاع مل گئی, بلکہ کرنل کرشن اور اس کے دوست اور کے بارے میں بھی اطلاع مل گئی, جس پر انہوں نے نہ صرف ایک آدمی پاکستان بھیجا جس نے کرنل کرشن کی جگہ لے لی, اور کرنل کرشن سے تمام معلومات حاصل کر کے اس کے آفس میں پہنچ گیا. फिर शेखर ने भी रिपोर्ट दे दी। इसके बाद पाकेशी कर्नल कृष्ण ने ब्लैक टावर की पूरी टीम को एक खुफिया पॉइंट पर इकट्ठा किया, सबको गोलियों चुड़ा लिया। करण कृष्ण को भी जिसे इस दौरान बेहोश किया गया था, साथ ही गोलियां मारी गई। वो फिर तमाम राशियों को इसने ब्लैक टावर के ऑफिस में रखवा दिया था कि आपसे की तरह पहुंच जाएगा, पाकेशी के खिलाफ साजिश करने वाले कहीं भी नहीं छुप सकते। इस तफसील के बाद दूसरी और आखिरी बात ये कहना थी कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी आपसे बात करते हुए कहा है कि वो मिशन हर कीमत पर पूरा करेंगे। इन्हें बता दें कि अब अगर इस मिशन पर मामूली सी भी कार्रवाई की गई तो फिर कास्टर में वाकई पाकिस्तान के सबसे बड़े और खुफिया एटमी मिसाइल अड्डे को राख का ढेर बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की तो फिर कास्टर अड्डे के खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना की जाएगी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान को हासिल को अपने दिफा के लिए जो चाहे इंतजाम कर सकता है, इसी तरह पाकिस्तान को भी हक है तो अपने दिफा में जो चाहे इंतजाम करता रहे। लेकिन अगर पाक एशिया के इंतजाम में हमला किया जाए तो पाकिस्तान भी हमले से ना बच सकेगा। बस मुझे यही कहना था, अब जो कुछ होगा आपके और आपके प्राइम मिनिस्टर के अमल के जवाब में होगा। दूसरी तरफ से मुसलसल बोलते हुए कहा गया सिताजी रास्ता खत्म हो गया तो सदन ने तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब मजीद आप क्या कहेंगे, सदन ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते हुए कहा। हैरत है जनाब सदर, इस स्पेशल रूम तक इन लोगों की रसाई है। ठीक है, अब मजीद वाकई कुछ नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर ने खौफजदा लहजे में कहा। आपने कास्ट के बारे में भी सुन लिया, हम अब तक समझ रहे थे कि खुफिया, लेकिन अब मालूम हुआ कि इन लोगों से कुछ भी खुफिया नहीं। ओके, मीटिंग बर्खास्त, अब आप सब कुछ भूल जाएं। सदन ने कहा। इसके साथ ही वो उठकर खड़े हो गए तो प्राइम मिनिस्टर भी उठ खड़े हुए, उनके चेहरे पर गहरी मायूसी के तासरात नुमाया थे। आप मेरे साथ चाय पीकर जाएंगे, सदन ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। प्राइम मिनिस्टर भी खामोशी से उनके पीछे चल पड़े स्पेशल रूम से निकल गए और एक राहदारी से गुजर गए और छोटे कमरे में आए। यहाँ मेज और कुर्सियां मौजूद थी, मेज पर फोन मौजूद था। सदन ने कुर्सी पर बैठकर फोन का रिसीवर उठाया, रिसीवर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया और किसी को चाय भेजने का कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर खामोश बैठे हुए थे, उनका चेहरा सता हुआ था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान खातून ट्रे दिखाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया, फिर ट्रे में मौजूद बर्तन निकाल के उसने मेज पर रखे। उसके बाद उसने खुद ही बड़ी नफासत से चाय की दो प्यालियां तैयार करके एक प्यारी सदर के सामने और दूसरी प्यारी प्राइम मिनिस्टर के सामने रखकर उसने एक बार फिर सलाम किया और खाली ट्राली धकेलती कमरे से बाहर चली गई। तो सदर साहब ने उठकर दरवाजे को अंदर से लॉक किया, फिर दीवार पर मौजूद एक प्लेट पर अपनी उंगली रखकर इसे दबाया तो शरण की आवाज के साथ ही दरवाजे के आगे चार रंग की चादर से गिर गई। उसके साथ ही दरवाजे के ऊपर मौजूद सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। प्राइम मिनिस्टर हैरत से ये सब कुछ होते देखते रहे, लेकिन वो खामोश रहे। फिर सदर साहब वापस आकर कुर्सी पर बैठ गए। ये कमरा खाली हाथ से महफूज हो चुका है, वैसे भी इन लोगों ने कोई सिस्टम नसब किया होगा तो स्पेशल रूम तक ही महदूद होगा, अब यहाँ खुलकर बात हो सकती है, सदर ने कहा। कौन सी बात जनाब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इस मिशन के सिलसिले में जो बातें हुई वो सिर्फ इन लोगों को मुतमिन करने के लिए हुई थी। हम पाकिस्तान के दिफा को कैसे गैर महफूज छोड़ सकते हैं, मुल्क के तहफ़ के लिए दुश्मनों के इकदाम का मुकाबला करना ही होता है। जहाँ तक इस मिशन का ताल्लुक है तो अब हमें अपना लाया अमल तब्दील करना होगा। अब हम इस तरह बर रास्त इस पर रेड करके इसे तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सिलसिले में वो लोग काफी अरसे तक होशियार रहेंगे और दूसरी बात यह कि हो सकता है इस दौरान वे सड्डे को ही वहां से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। अब हमने इस पर बराह रास्त हमला करने के बजाय इसके अंदर किसी आदमी को अपने साथ शामिल करके इसे उसके हाथों तबाह कराना है, चाहे वो उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। इसे बहरहाल पाकिस्तान के मुकाबले में दबाव होना ही चाहिए, इसलिए मेरे जहन में कुलान आया है, सदन ने साथ ही साथ चाय का घूट लेते हुए कहा। वो क्या जनाब, प्राइम मिनिस्टर ने चौंक कर कहा। मेरे हुक्म पर 2 साल कबल एक टॉप सेक्टर तंजीम कायम की गई थी जिसे रेड आई का नाम दिया गया था। इस तंजीम की गैर मुल्क में खुफिया खसूसी ट्रेनिंग की गई और फिर इसे इंतहाई जदीद तरीन आलात भी दिए गए। इस तंजीम का चीफ एक पाकिस्तानी था जो अकेडमिया में ही पैदा हुआ और वहीं का शहरी है। इसका असल नाम तो जैफ है, लेकिन बजाय वो मुसलमान हो चुका और इसका नाम मुसलमानों वाला नाम सैफ है। सैफ ने अकेडमिया में रेड आई नाम से क्लब खोला था और फिर इस क्लब को फरोख्त कर अकेडमिया से पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। जाहिर यही किया गया कि वहाँ किसी सैंडिकेट से इसका झगड़ा हो गया और वो वहाँ से क्लब फरोख्त करके पाकिस्तान शिफ्ट होने पर मजबूर हो गया है। बहरहाल पाकिस्तान के डाल हुकूमत ने 2 साल कबल रेड आई नाम से एक बड़ा क्लब खोला गया। सैफ इसका मालिक और जनरल मैनेजर है। इसकी ड्यूटी लगाई गई कि पाकिस्तान मुखबिरी का वसी नेटवर्क कायम करे, लेकिन इस नेटवर्क में तमाम तरह मुकामी अफराद रखे जाए ताकि किसी को शक न पड़ सके। और ये नेटवर्क आला तरीन फौजी अफसरान मारूफ साइंसदानों के आम घरेलू मुलाजमों पर मुश्तमिल है, लेकिन वो सब लोग असल में तरबियत याफ्ता भी और इंतहाई जदीद तरीन आलात भी उनके पास है। वो इन अफसरान और साइंसदानों के खिलाफ ऐसी ब्लैक मेलिंग स्टफ तैयार कराते हैं जिसकी वजह से वो अफसर या साइंसदान हर सूरत में काबू में आ जाए। फिर ये ब्लैक मेलिंग स्टफ रेड आई को भिजवा दिया जाता है, फिर रेड आई इसके जरिए जिसे चाहे इससे मतलूबा काम लेती है और ब्लैक मेलिंग स्टफ इसे वापस दे दिया जाता है। इसके अलावा ये लोग और कोई काम नहीं करती है। 2 साल में इनका हल्का बेहद वसी हो चुका है और वो फौजी अफसरान और साइंसदानों से काफी काम भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक पाक एशिया की कोई भी एजेंसी इनकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुई। کیونکہ بظاہر یہ ہم سا کلب ہے اور بس، البتہ سیف ضروری معلومات حاصل کر کے پاکستان شفٹ کرتا رہتا ہے. اگر اس سیف کو حکم دیا جائے کوئی اس میزائل اسٹیشن کے کسی سائنسدان کو بلیک میل کر کے اس کے ذریعے سے اسٹیشن کو تباہ کر دے تو یہ کام انتہائی خفیہ طور پر انتہائی آسانی سے ہو جائے گا اور کسی کو آخری علم ہے تو کس کا علم بھی نہ ہو سکے گا. صدر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا جب کوئی پرائم منسٹر بڑی حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا. کیا سرکاری کاغذات میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہے؟ پرائم منسٹر نے کہا نہیں، بلیک ٹاؤن کی طرح اس کے تمام اندراجات خفیہ رکھے گئے ہیں اور میرے اسپیشل فنڈ سے انہیں سرمایہ مہیا کیا جاتا ہے اور اس کا علم صرف مجھے اور ڈیفینس کونسل کے چیئرمین کو ہے، کیونکہ تمام خفیہ معلومات ڈائریکٹ کونسل کے چیئرمین کو براہ راست پہنچائی جاتی ہیں اور وہ خود اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس اطلاع کو کہاں بھجوانا ہے اور اسے کیا کام لینا ہے. سیف کا براہ راست تعلق بھی ڈائریکٹ کونسل کے چیئرمین سلامت رائے سے ہے، جسے اے ون کا کوڈ دیا گیا ہے. سیف اے ٹو ہے اور پھر چیئرمین مجھے ماہانہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں. اب آپ کو اس کا پہلی بار علم ہوا ہے، آپ بتائیں یہ تجویز کیسی ہوگی؟ صدر نے کہا آپ نے کمال کر دیا جناب، آپ نے واقعی کمال کر دیا ہے. اس طرح اگر دو سال سے کام ہو رہا ہے تو یہ واقعی کامیاب ترین سیٹ اپ ہے، اور اب تک کوئی نہ کوئی پاکیشی ایجنسی اس کے خلاف کام شروع کر چکی ہوتی، اس لیے آپ کی تجویز سے مجھے 100% اتفاق ہے. لیکن سر ایسا نہ ہو وہ انتقامی طور پر کاسٹر اڈے کے خلاف کام شروع کر دے، پرائم منسٹر نے کہا. نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ کاسٹر کے بارے میں یہ صرف نام کے علم ہوگا، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ میزائل اسٹیشن پاکستان کی طرف سے تباہی نہ کیا جائے گا بلکہ ان کا اپنا آدمی کرے گا، پھر کیسے وہ لوگ ٹریس کر سکیں گے کہ حملہ ہم نے کرایا ہے؟ صدر نے کہا جناب میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے، اگر ریڈ لائٹ کسی ماہر سائنسدان کو بلیک میل کر کے اسے کام کرا سکتا ہے تو پھر یہ ضروری نہیں کہ اس میزائل اسٹیشن کو باقاعدہ تباہ کر دیا جائے، بلکہ اس کو اس انداز میں ناکارا کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو آخری تک معلوم ہی نہ ہو سکے، جب انہیں استعمال کیا جائے تو یہ درست طور پر کام ہی نہ کر سکے، پرائم منسٹر نے کہا. تو صدر صاحب بیٹھتے اور اشر پڑی، ان کی آنکھوں میں ایک لخت تیز چمک ابھر آئی. ویری گڈ، آپ نے بہت گہری بات کی ہے، لیکن ان میں خرابی طویل عرصے تک نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایسے میزائلوں کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر چیکنگ ہوتی ہے اور اس کی خرابی کا کام تو ضرور ہو جائے گا اور اسے درست بھی کر لیا جائے گا. البتہ آپ کی بات سن کر ایک اور تجویز میرے ذہن میں آئی ہے کہ ان کا والا جو سمت کا تعین کرتا ہے اس کو اس انداز میں ایڈجسٹ کر دیا جائے کہ جب بھی یہ میزائل استعمال ہو یہ ٹارگٹ پر نہ پہنچ سکے، اس طرح پاکیشی دفعہ مکمل طور پر ناکام ہو جائے گا. اور یہ کام ریڈ آئی انتہائی آسانی سے کر سکتی ہے، بلکہ صرف اسی اسٹیشن پہ نہیں، ایک ایک کر کے تمام میزائل اسٹیشنوں کو ٹریس کر کے وہاں بھی یہ کام کر دیا جائے اور اس مشن کا نام یوٹرن رکھ دیا جائے. ویری گڈ، صدر نے کہا. تو پرائم منسٹر کی آنکھوں میں بھی چمک سی ابھر آئی. آپ نے واقعی ذہن بھری بات سوچی ہے جناب، یوٹرن بہترین نام ہے. اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ میزائل استعمال ہونے پر کافر استعمال پر ہٹ ہونے کی وجہ یوٹرن کر دے پاکیشے پر واپس جا کر ہٹ ہوں گے، اس طرح پاکیشے مکمل طور پر اپنے ہی میزائلوں کے ذریعے تباہ ہو جائے گا. ویری گڈ، پرائم منسٹر نے کہا. میں نے تو ویسے ہی یو ٹرن کا نام لے دیا تھا، لیکن آپ نے تو یو ٹرن کو جس انداز میں لیا وہ واقعی بہترین ہے. یہ کام سائنسدانوں کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ میزائلوں کو یو ٹرن پر ایڈجسٹ کر دیں. ویری گڈ، اور اس کے علم پاکیشا کو اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک میزائل کو فائر نہ کیا جائے، صدر نے انتہائی پرجوش جیسے میں کہا. اب آپ یہ بات طے کریں کہ کیا ریڈ آئی یہ کام کر بھی سکے گی یا نہیں. پرائم منسٹر نے مسکرا کر کہا، اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی اب دور ہو چکی تھی. لازمن کر لے گی، ٹھیک ہے، لایا بل طے ہو گیا، اب اس پر کام ہوتا رہے گا. صدر نے کہا. ان کے اٹھ کھڑے ہونے پر پرائم منسٹر بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. صدر نے دیوار پر موجود پلیٹ پر انگلی رکھ کر دبایا تو سرنگ کی آواز کے ساتھ ہی دروازے پر موجود سیاہ چادر غائب ہو گئی اور دروازے کے اوپر جلتا ہوا سرخ بلب بھی بجھ گیا. تو صدر نے دروازہ کھولا اور باہر آ گئے. پرائم منسٹر کے پیچھے تھے. عمران دانش مندر کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احترام اٹھ کھڑا ہوا. بیٹھو، عمران نے سلام دعا کے بعد کہا اور خود بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. جویلر نے اسٹاروں سے بلیو کارڈ مشن کی رپورٹ بھجوا دی ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا. جی ہاں، آ گئی ہے رپورٹ، بلیک زیرو نے کہا. دکھاؤ مجھے، عمران نے کہا. بلیک زیرو نے میز کی دراز کو کھولا اور ایک فائل نکال کے عمران نے پڑھا دی. تم میرے لیے دو چار پیاریاں چائے تیار کرو تاکہ میں خطے جانا کا اطمینان سے مطالعہ کر سکوں. خطے جانا کیا مطلب؟ میں اس فائل کی بات کر رہا ہوں، آخر سے جوریا نے لکھا دیا، خط ہی ہوا. عمران نے مسکرا کر کہا. بلیک زیرو بے اختیار پھنس پڑے. ایسے تو بے شمار خطوط الماری میں موجود ہے، آپ نے کبھی پہلے دن کے خطوط کو پڑھنے کی بات نہیں کی؟ بلیک زیرو نے کہا. ان خطوط میں میرا ہی ذکر ہوتا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ جولیا نے میرے بارے میں کیا لکھا. یہ پہلا خط ہے جو میرے رقیب روح سفید کے بارے میں لکھا گیا ہوگا، اس لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے، عمران نے کہا. آپ خود ہی ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن خط کو پڑھ کر آپ کو یقینی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ ساتھ جاتے تو اتنی جلدی مشن اس انداز میں مکمل نہ ہو سکتا تھا. جولیا، تنویر اور جوانا نے تو وہاں واقعی آگ لگا دی اور بلو کارڈ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، بلیک زیرو نے کہا اور اس کا کچن کی طرف بڑھ گیا. اور عمران جولیا کی مشن کی رپورٹ پڑھنے میں مصروف ہو گیا. بلیک زیرو نے اس دوران چائے کی پیالی لا کر عمران کے سامنے رکھ دی تھی. تم درست کہہ رہے ہو، اس بار میں سبز قدم ساتھ نہ تھا، اس لیے جوانا اور تنویر جیسے سرخ قدموں نے واقعی ہی تباہی مچا دی. ماں نے فائر بند کر کے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا. تنویر کو دل کھول کر کام کرنے کا موقع ملا ہے, لیکن عمران صاحب آپ نے ڈبل ایم کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا کیا اس کے بعد پاکستان واقعی بات رہ جائے گا؟ بلیک دنوں نے کہا. عمران چونک پڑا. مجھے معلوم ہے کہ تم نے فور سٹار کو وہاں تعینات کیا ہوا, جب تک یہ میزائل اسٹیشن وہاں سے شفٹ نہیں ہو گیا اور تم نے ناٹران کی بھی ڈیوٹی لگائی تھی, وہ اس معاملے کے باقاعدگی سے چیک کرتا رہے. پھر تمہیں کوئی رپورٹ ملی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. ناٹران کی رپورٹ کے مطابق وہاں مکمل خاموشی طاری ہو گئی اور اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی معمولی سرگرمی بھی سامنے نہیں آئی, اور فور سٹار کی بھی یہی رپورٹ ہے کہ وہاں کوئی مداخلت نہیں ہوئی. لیکن میرے ذہن میں بہرحال خدشہ موجود ہے کہ افغانستان والے اس طرح دبک کر نہیں بیٹھ سکتے, بلیک ٹیروں نے کہا. میں نے شکاستوں کے بارے میں اس لیے دھمکی دی تھی کہ اس دھمکی کے بعد اب وہ ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے, عمران نے کہا. لیکن اگر انہوں نے کوئی کاروائی کی تب, بلیک ٹیروں نے کہا, تو پھر ناٹران اسے چیک کر لے گا اور پھر ہم اس دھمکی پر واقعی عمل کر گزریں گے, عمران نے جواب دیا. لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ ناٹران کو اس کا علم ہو سکے, پہلے بھی بلیک ٹاور کے بارے میں اسے علم نہ ہو سکا تھا, بلیک ٹیرو اپنی بات پر اڑا ہوا تھا. اب ناٹران ایسی غلطی نہیں کرے گا, تم نے دیکھا نہیں کہ بلیک ٹاور کے خلاف ناٹران کس قدر تیز اور کامیاب کاروائی کی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. یہ تو آپ کے شاگرد ٹائیگر کا کارنامہ ہے, بلیک ڈیرو نے کہا. ٹائیگر اکیلا ان تجربہ کار ایجنٹوں کے خلاف کامیاب نہ ہو سکتا تھا, سارا کام ناٹران نے کیا. مجھے ٹائیگر نے جو تفصیلی رپورٹ دی اس میں اس نے ناٹران اور اس کے ساتھیوں کی کارکردگی کی تعریف کھل کر کی ہے, اور تفصیل کے مطابق واقعی ناٹران کی کارکردگی عروج پر رہی تھی, عمران نے جواب دیا. ناٹران کی کارکردگی آپ کی اس دھمکی کے بعد واقعی بہت اچھی رہی, لیکن بہرحال ہمیں پھر بھی محتاط رہنا چاہیے, بلیک ڈیرو نے مسکراتے ہوئے کہا. ایسی دھمکیاں چیف اس لیے وقتاً فوقتاً دیتا رہتا ہے تاکہ اس کے آدمیوں کی کارکردگی ٹاپ پر رہے. یہ دھمکی چورن کی طرح کام کرتی ہے جس سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے, عمران نے کہا. تو بلیک ڈیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا. ویسے عمران صاحب ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ اس مشن میں بنیادی کام روزی راستھل نے کیا ہے, اگر وہ آپ کی رہنمائی کریم کرشن اور اس کی دوست لڑکی اور اس کے فلیٹ تک نہ کرتی تو پھر معاملے اتنی آسانی سے حل نہ ہو سکتا تھا, بلیک ڈیرو نے کہا. میں نے یہی بات ٹائیگر سے کی تھی لیکن ٹائیگر مانتا ہی نہیں, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا نہیں مانتا؟ یہ کہ روزی راسکر بھی کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ روزی راسکر سے زیادہ احمق عورت اس دنیا میں نہ پہلے کبھی پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی آئندہ ہوگی. اس کا مطلب ہے وہ روزی راسکر سے شادی کرنا چاہتا ہے, بلیک ڈیرو نے کہا. عمران بیٹھ کے بچا پڑا, اس کے چہرے پر حیض کے تاثرات ابھر آئے تھے. یہ اتنا بڑا نتیجہ تم نے کیسے نکال لیا؟ کہا تو یہی جاتا ہے کہ جو نوجوان اس طرح کسی عورت کے خلاف بات کرے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی بے حد اہمیت اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے, بلیک ڈیرو نے کہا. عمران بے اختیار ہنس پڑا. اچھا میں تو سمجھا تھا کہ تم نے یہ نتیجہ اس لیے نکالا ہے کہ مرد احمق عورتوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں, اس لیے اصل مند اور جینیس خواتین زیادہ تر یا تو غیر شدہ شدہ نظر آتی ہیں یا پھر شوہر انہیں چھوڑ جاتے ہیں, عمران نے کہا. تو بلیک ڈیرو بے اختیار ہنس پڑا. مرد کے لاشعور میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ عورت ناک سے لگل ہوتی ہے, اور یہ بات بھی مردوں کی ہی گھڑی ہوئی ہے, اس لیے مرد اپنے آپ کو سپر جینیس سمجھتا ہے, اور اگر اس کے مقابلے اس کی بیوی عقل مندی کا مظاہرہ کرے جس کی مردانہ آنا پر کاری کرب پڑتی ہے, بلیک ڈیرو نے کہا. چلو شکر ہے اور کسی دانش نے تم پر اثر کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن کم از کم مرد اور کی نفسیات تمہیں بدرجہ اتم سمجھ آ گئی ہے, عمران نے کہا. تو بلیک ڈیرو بے اختیار ہنس پڑا. پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی, عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا دیا. ایکس ٹو, عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا. جولیا بول رہی ہوں باس. یس. اور صدیقی نے بتایا کہ جس میزائل اسٹیشن پر اسے اس کے ساتھی کو تعینات کیا گیا تھا, اس کے ایک سائنسدان ڈاکٹر عامر کو اس نے آج مشکوک انداز میں ریڈ لائٹ کلب میں دیکھا, عمران جولیا نے کہا. عمران اور بلیک ڈیرو دونوں ہی اس بات سن کر چونک پڑے. مشکوک کی کیا وضاحت کی ہے اس نے؟ صدیقی کے مطابق اس کلب کے ایک اسپیشل روم کے سامنے سے گزرا تو اسپیشل روم کا دروازہ کھلا اور سائنسدان باہر آئے, اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات تھے. اس کے بعد اسپیشل روم سے ریڈ سی کلب کا ایک اور سپروائزر باہر آیا جس کے چہرے پر کمیونگی کی حد تک تنظر آیا تھا. اس سائنسدان نے رک کر اسے انتہائی دھیمے انداز میں کہا کہ ایسا کام نہیں کر سکتا, جس پر اس سپروائزر صرف اتنا کہا کہ پھر نجائز بھگتنے کے لیے تیار رہو, اور آگے بڑھ گیا. صدیقی نے کب رپورٹ دی ہے؟ عمران نے پوچھا. آج میں نے تمام عمران کو اپنے فلیٹ پر دعوت دی ہوئی تھی اور سب یہاں اکٹھے ہیں. صدیقی ابھی آیا اور اس نے باتوں میں بات کی تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اطلاع دے دی جائے, جوریا نے جواب دیتے ہوئے کہا. کیا عمران وہاں موجود ہے؟ عمران نے پوچھا. سامنے بیٹھا بلیک ڈیرو بے اختیار ہنس پڑا. عمران تو نہیں ہے, اس کے فلیٹ پر پہنچ گیا تھا لیکن وہ صبح سے وہاں سے نکلا ہوا ہے. میں عمران کو ٹریس کر کے اس سے حکم دیتا ہوں تم سے مل لے, تم اسے تفصیل بتا دینا, باقی کاروائی وہ خود کرے گا, عمران نے کہا. رسیور رکھ دیا. کیا کاروائی آپ کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک ڈیرو نے ہیلتھ بھرے لہجے میں کہا. جو کچھ جولیا نے بتایا ہے اس کے مطابق اس سائنسدان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, چونکہ سائنسدان اس میزائل اسٹیشن میں کام کرتا ہے, اس لیے اسے بلیک میل کرنے کا مطلب ملک کے مفادات کے خلاف ہی ہو سکتا ہے. عمران نے کہا. اس کے سازی سے ٹرانس میٹر نکال کر اپنے سامنے رکھا اور پھر اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی. فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانس میٹر آن کر دیا. ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور. عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا. یس بس ٹائیگر اٹینڈنگ یو اوور. تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی مہربان آواز سنائی دی. रेड आई क्लब कहाँ है और किस टाइप का क्लब है? इमरान ने पूछा। रेड आई क्लब 2 साल पहले बनाया गया है, आम सा क्लब है। इसका मालिक और मैनेजर एक आदमी शहर से जो मुसलमान है, लेकिन वो एकेडमी में पैदावार से वहाँ भी रेड आई क्लब बनवाया हुआ था, लेकिन इसका झगड़ा वहाँ किसी के खौफनाक सिंडक से हो गया, जिस पर इसे मजबूरन जान बचाने के लिए क्लब फरोख्त करके मुश्किल पाक एशिया शिफ्ट होना पड़ा। इसने यहाँ भी इस रेड आई के नाम पर क्लब बनाया है। इसका असल धंधा मंशात की स्मगलिंग है, वैसे आम का क्लब है। और टाइगर ने तस्वीर बताते हुए कहा, तुम उसे आम क्लब कह रहे हो जबकि वहाँ पाक एशिया के चोटी के साइंसदान को देखा गया है। और इमरान ने सर्द लहजे में कहा, मैं तो एक दो बार वहाँ गया हूँ, अगर आप हुक्म दे तो मैं इस बारे में तस्वीर मालूम कर सकता हूँ। और टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, कितनी देर में तस्वीर मालूम करोगे? और टाइगर ने कहा, 1 घंटे के अंदर बात। और टाइगर ने जवाब दिया, ओके 1 घंटे बाद मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल कर देना। और एडाल इमरान ने कहा, ट्रांसमीटर ड्रॉप करके उसने इस पर अपनी सिद्धांतिक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर दी और फिर 1 घंटा इधर उधर की बातों में गुजर गया। फिर ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई। इमरान ने रिसीवर को बटन ऑन कर दिया। हेलो टाइगर कॉलिंग। और टाइगर की आवाज़ सुनाई दी, यस अली इमरान दिस साइड। और इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, बात मैंने मालूम कर लिया। इस कलम में खसूसी शराब तैयार की जाती है जिसे मेरी वाइन कहा जाता है। ये शराब इंतहाई महंगी फरोख की जाती है। ये शराब आला तरीन अफसरान, खसूसी फौजी अफसरान और आला शख्सियात में बेहद मकबूल है, लेकिन कलब से शराब को बाहर भिजवाए जाने की ममानत है। अलबत्ता कलब में बैठ के पिया जा सकता है। और ये शराब पीने आला अफसरान और शख्सियात यहाँ आती जाती रहती है, जिसके लिए कलब में खसूसी हिस्सा बनाया गया जिसे स्पेशल एरिया कहा जाता है। तो ये शराब सिर्फ वहाँ सर्व की जाती है। इसके अलावा बाकी वही कुछ है जो मैंने पहले बताया था। और टाइगर ने कहा, ओके। और इमरान ने कहा, ट्रांसमीटर ड्रॉप करके इसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दाऊर बोल रहा हूँ, रात का मुझे सरदार की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान एमएससी डीएससी एक्शन बजाबा ने खुद बल्कि बदहाने खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। ये तुम बजाबाने खुद बदहाने खुद क्यों कहते हो, इसका क्या मतलब है? सरदार ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, जिस तरह पुराने दौर में पॉलिटिक्स और राज जब दस्तखत करते थे तो आखिर में बकलम खुद भी लिखते थे कि यह दस्तखत उन्होंने अपने कलम से किए हैं, किसी से कलम मांग कर नहीं किए। इस तरह में बजाबाने खुद बदहाने खुद इसलिए कहता हूँ कि डिग्री जिनकी गर्दान मैंने की है अपने ही जहन जुबान से की है, इमरान ने जवाब दिया। सरदार बेख्तियार हंस पड़े। इसका मतलब है जब तुम दस्तखत करोगे तो लाजम बकलम खुद भी लिखते रहोगे, सरदार ने हंसते हुए कहा। बकलम चोरी शुदा के अल्फाज लिखता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। बकलम चोरी शुदा क्या मतलब? सरदार ने चौंक कर पूछा, क्योंकि कलम इन दिनों बड़ा कीमती हो गया है। एक कलम खरीदने जाओ तो पहले जितने में कार आती थी अब इतने में कलम आता है, इसलिए चोरी का कलम इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि यह जाती मलकियत नहीं होता इसलिए बकलम खुद की बजाय बकलम चोरी शुदा लिखता हूँ, आखिर सच बोलना भी तो फर्ज है, इमरान ने कहा। तो सरदार और काफी देर तक बेख्तियार हंसते रहे। मतलब है कि चोरी भी करते हो और फिर सच भी बोलते हो, ठीक है, अच्छे असूल है, सरदार ने हंसते हुए कहा। काफी अर्से पहले एक फिल्मी मुकालमा बेहद मशहूर हुआ था और अब तो वो एक लिहाज से दरबुल मिसल बन चुका है। और वो मुकालमा था कि फिल्म के हीरो साहब का पेशा चोरी करना था। वो हीरोइन के घर चोरी करने जाते हैं, वो चोरी करके माल का गट्टर बनाते हैं कि नमाज का वक्त हो जाता है और हीरो साहब नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने में हीरोइन जाग जाती है और वो गट्टर और हीरो को नमाज पढ़ता देखकर हैरान होती है। तो हीरो साहब मुकालमा बोल देंगे, चोरी मेरा पेशा है और नमाज फर्ज है। इस तरह कलम चोरी करना मजबूरी है और सच बोलना फर्ज है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से सरदार भी काफी देर तक हंसते रहे। तुमसे बात करके वाकई जहन पर छाई हुई सारी गर्ज साफ हो जाती है। बहरहाल बताओ कैसे फोन किया? सरकारी सर पर गर्ज चढ़ जाती है असल सर पर, क्योंकि सरकारी सर से गर्ज साफ करने का अलहदा तरीका और असल सर के लिए अलहदा तरीका, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बस आज के लिए इतना ही काफी है, अब मैं मजीद नहीं हंस सकता, इसलिए या तो कॉल करने का मकसद बताओ वरना मैं फोन बंद कर रहा हूँ, सरदार ने मुस्कुराते हुए रेडियो में कहा। डबल एम मिजाइल स्टेशन पर एक साइंसदान है डॉक्टर आमिर, उनका हदूद रबा मालूम करने, इमरान ने कहा। डॉक्टर आमिर, ओह क्या हुआ है, कोई खास बात? सरदार ने चौंक और हैज भरे रेडियो में कहा। इनके बारे में इतला मिली कि वो बदनाम क्लबों में आते जाते रहते हैं, इमरान ने कहा। ओ नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे डॉक्टर आमिर फौत हो चुके हैं। परसों रात इनकी कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया और पूरी कार पिचक गई। वैसे इनकी पर्सनल फाइल के मुताबिक वो साफ सुथरे इंसान है, सरदार ने कहा। इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। एक्सीडेंट में हलाक हो गए, वेरी बैड, कैसे हुआ है ये एक्सीडेंट? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मुझे भी ज्यादा तफसील का इलम नहीं है, वो अपने आबाई गाँव सदीक नगर से ताला घूम जा रहे थे कि रास्ते में किसी ट्रक से इसकी कार टकरा कर पिचक गई और मौके पर ही हलाक हो गए, सरदार ने जवाब दिया। वो छुट्टी पर गए हुए थे? नहीं, सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि वो 4 बजे मिजाइल स्टेशन से फारग होकर किसी जाती काम की वजह से सदीक नगर गया और फिर रात गए वापस आ रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, सरदार ने जवाब देते हुए कहा। अल्लाह ताला ने मखसूस गरी, इमरान ने कहा। लेकिन तुम्हें इतला मिली कि तुम्हें बाकायदा फोन किया है? मुझे नहीं, चीफ को इतला मिली है कि मिजाइल स्टेशन के साइंसदान डॉक्टर रामन यहाँ के एक बदनाम क्लब मुकामी क्लब में जहाँ मखसूस अंदाज की शराब मिलती है अक्सर देखे गए हैं, तो चीफ ने मेरे तुम्हें ड्यूटी लगाई कि मैं इसके बारे में मालूम हासिल करूँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। हैरत से तुम्हारी चीफ को इस तरह की मालूम नहीं मिलती रहती है, सरदारों ने हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ अपनी आंखें खुली रखता है, इमरान ने कहा। हाँ वाकई इसीलिए तो चीफ से खरबात पहुंच जाती है।
جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہوتا. سردار نے کہا اوکے اللہ حافظ. عمران نے کہا ریسیور رکھ دیا. اب صدیقی سے پوچھ کر اس سپروائزر کو ٹٹولنا پڑے گا, میں اب جولیا کے فلیٹ پر جا رہا ہوں. عمران نے اس سے کہا تو بلیک ضرور اسباب میں سارا حالات ہوا اٹھ کھڑا ہوا. پھر درمیان قد اور قدر پھیلے ہوئے جسم کا مالک تھا, اس کے سر پر چھدرے بال تھے جن کی تعداد بھی خاصی نہ تھی. اپنے مخصوص خدفائل کی بنا پر وہ گہرا آدمی دکھائی دیتا تھا. البتہ بے حصر مجموعی وہ ایک سادہ سا کاروباری آدمی لگتا تھا. اس کے جسم پر سلیٹی رنگ کا سوٹ تھا اور ریڈ آئی کلب کے نیچے بن ہوئے اپنے مخصوص آفس میں موجود تھا. عام طور پر اس کا آفس کلب کے اوپر والے حصے میں تھا, لیکن وہ وہاں بہت کم بیٹھتا تھا کیونکہ کلب کا انتظام مینیجر راکسن کے ذمہ تھا. راکسن ایک کام انتہائی ذمہ داری اور خوش خروبی سے سر انجام دیتا رہتا تھا, جبکہ سیف ذاتی طور پر بلیک میلنگ اور مخبری کے دھندے کی نگرانی کرتا تھا. وہ اس وقت آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ سامنے پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس سیف نے کہا. سلام بول رہا ہوں چیف, دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی. یس کیا بات ہے, کیوں کال کی ہے؟ بات کر رہا ہوں کہ زیر زمین دنیا کا خطرناک آدمی ٹائیگر کلب کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا رہا ہے, دوسری طرف سے کہا گیا. ٹائیگر وہ کون ہے, کیا کوئی بدماش ہے؟ سیف نے چونک کر کہا. اعلیٰ پیمانے پر کام کرتا ہے بات, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ پاکیشی سیلف سروس کے لیے کام کرنے والے ایک انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران کا شاگرد. اسلام نے کہا تو سیف دیکھتا ہے اچھل پڑا. او لیکن کیوں, وہ کیوں معلوم کرتا رہا ہے, کیا ہوا ہے یہاں؟ سیف نے چونک کر کہا. بات تو عام سی معلومات حاصل کرتا رہا ہے, لیکن اس کا اس انداز میں پوچھنا ہی ہمارے لیے کسی بھی خطرے کا باعث بن سکتا ہے, اسلام نے جواب دیتے ہوئے کہا. عمران تو واقعی انتہائی خطرناک آدمی ہے, لیکن کیا تم معلوم نہیں کر سکتے کہ ٹائیگر کی پوچھ گچھ کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ سیف نے کہا. بات میں نے آپ کو کال کرنے سے پہلے معلوم کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی. البتہ اس نے جس ریڈر سے پوچھ گچھ کی اسے مجھے رپورٹ دی, اس کے مطابق وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ریڈ آئی ہے تو درمیان طبقے کا کلب, لیکن یہاں معروف سائنسدان اور افسران کیوں آتے رہتے ہیں؟ جس پر ویٹر نے اسے میرے وائن کے بارے میں بتا دیا اور پھر ٹائیگر نے اسے اسپیشل ایریا کا بھی معلوم کر لیا. سلام نے جواب دیتے ہوئے کہا. او یہ کہیں ڈاکٹر رامن کی موت کا سلسلہ نہ ہو. او ایسا ہی ہوگا, سیف نے چونک کر کہا. لیکن بس ڈاکٹر احمد تو عام سے ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوا ہے, یہ ایکسیڈنٹ اس انداز میں کرایا گیا کہ کسی صورت بھی اس میں کوئی خاص بات سامنے نہیں آتی, سلامت نے کہا. ہو سکتا ہے کسی نے ڈاکٹر احمد کے سپروائزر پٹیل کے ساتھ ہونے والی بات چیت سن لی اور پھر اس کے اچانک ہلاک پر وہ چونک گیا, سیف نے کہا. آپ کی بات درست ہو سکتی ہے, بات سلامت نے کہا. اب اگر اس پٹیل کا خاتمہ کر دیا گیا تو اس کا شک بھی پختہ ہو سکتا ہے, اس لیے اب کیا کیا جائے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پٹیل سے اصل بات معلوم کر لے, سیف نے کہا. بات اگر عمران تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو معاملہ پھر سنبھالے نہ جا سکیں گے, اس لیے میرا خیال ہے کہ سفیر کو اس انداز میں غائب کیا جائے کہ اس کی پھر نشاندہی ہی نہ ہو سکے, اس لیے اسے اس کے گھر سے کال کر کے ہلاک کر دیا جائے اور لاش بھر کی بھٹی میں جلا دی جائے تو کسی کو اصل بات معلوم نہ ہو سکے گی اور نہ ہی کلب پر کوئی غلط آئے گا, کیونکہ یہاں تو معمول کے مطابق چھٹی کر کے گھر چلا گیا ہوگا, سلامت نے کہا. ٹھیک ہے ایسا ہی کرو, اور سنو اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر ہر قسم کی سرگرمیاں بند کر دو جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا, سیف نے کہا. یس سر, دوسری طرف سے کہا گیا تو سیف نے فون رکھ دیا. اب اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ دوسرے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو چونک پر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یہ سیف بول رہا ہوں, سیف نے کہا. اے ون, دوسری طرف سے بھاری سے آواز سنائی تو سیف نے تیز سے فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا. یس سر, اے ٹو بول رہا ہوں, سیف نے مدبرنا لہجے میں کہا. ڈاکٹر عامر کا کیا ہوا, دوسری طرف سے پوچھا گیا. آپ کو رپورٹ تو بھجوا دی گئی ہے بس. ہاں مجھے رپورٹ مل چکی ہے, لیکن ڈاکٹر عامر کے بارے میں تم نے جو رپورٹ دی اسے بڑی مشکل سے قابو کیا گیا تھا, اس نے مجھے چونکا دیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو اس نے اصل کام کیا ہی نہ ہو. اے ون نے کہا. میں نے ایک دوسرے ذریعے سے چیکنگ کرا لی ہے, بہت کام ہو چکا ہے, لیکن جس طرح آپ اس کے بارے میں مطمئن نہیں اس طرح میں بھی مطمئن نہیں تھا, اس لیے میں نے اسے عام سے روڈ ایکسیڈنٹ میں ختم کرا دیا ہے. اس طرح یہ خدشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے, سیف نے کہا. او گڈ شو, میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے بات آؤٹ نہ ہو جائے, انہوں نے مسلسل بھرے لہجے میں کہا. سر مجھے ہر طرف کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اس لیے طویل عرصے سے ہمارا سیٹ اپ کامیاب چل رہا ہے, سیف نے فخری لہجے میں کہا. اوکے, یہی معلوم کرنا تھا, مزید کام جاری رکھو, ایون نے کہا. یس سر, سیف نے کہا. دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے ریسیور کریئر پر رکھ دیا. پھر تقریباً دو گھنٹے بعد پھر پہلے فون کی گھنٹی بج اٹھی. یس, سیف نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا. سلامت بول رہا ہوں باس, دوسری طرف سے سلامت کی آواز سنائی تھی. یس, سیف نے کہا. تو فیر والا کام مکمل ہو گیا, اسے زیرو روم میں کرسی میں جکڑ کر ہلاک کر دیا گیا, اس کی لاش پر کی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دی گئی, سلامت نے جواب دیا. اوکے ٹھیک ہے, سیف نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا. اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے. جولیا کا فلیٹ جس رہائشی پلازے میں تھا, عمران کی کار اس کی پارکنگ میں رکی تو پارکنگ میں ایک نظر ڈالتی اس نے چیک کر لیا کہ تقریباً پوری سیکرٹری سروس کی گاڑیاں وہاں موجود تھیں. عمران نے نیچے اتر کر کار لاک کی اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا ہوا پلازے کا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا. یہ چونکہ بہت بڑا رہائشی پلازہ تھا, اس لیے یہاں لوگوں کی ہر وقت آمد و رفت جاری رہتی تھی اور یہ تمام آمد و رفت لفٹوں کے ذریعے ہی ہو رہی ہوتی تھی. پارٹ 5 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اس ناول کے مزید واقعات جاننے کے لیے سنیے پارٹ سکس.